تقاضا کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ایک آیت آتی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی روشنی آ گئی ہے جو بالکل واضح ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسی روشنی، ایک ایسی واضح کتاب آ گئی ہے جس کی روشنی میں تم اپنا راستہ طے کر سکتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی بھی چیز جب ہم خریدنے جاتے ہیں، چاہے وہ مائکرو ویو ہو یا ٹیلی فون ہو یا کوئی بھی چیز ہو، پریشر کوکر ہو، جب ہم خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اس کی بکلیٹ ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ مائکرو ویو میں کوئی جو چاہے آپ برتن رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ مائکرو ویو میں آپ اسپیشل اسی کے برتن رکھ سکتے ہیں جو اس میں جل سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ اس میں کوئی اور برتن رکھ دیتے ہیں تو بلاسٹ ہو جائے گا۔ تو ہم کتاب کے اسی رول کو فالو کرتے ہیں جو مائکرو ویو بنانے والے نے اس کے ساتھ ہمیں دی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا جو ہماری گائیڈ بک ہے، جو ہماری رہنمائی کرتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بھی بتا دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن تو 1400 سال پرانی بک ہے لہٰذا آج کے دور میں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر عمل کر کے بتا دیا تو یہ ہر دور کے لیے قابل قبول ہے اور ہر دور کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دی کہ تمہارے پاس ایک ایسی کتاب آ گئی ہے جو روشنی والی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، بس چاہیے کہ اس کتاب کے آنے کی خوشی میں، اللہ کی رحمت جو آئی ہے تمہارے پاس کتاب کی صورت میں، تو چاہیے کہ مومنین اس پر خوشیاں منائیے۔ تو آج جیسے کہ ہم اپنے شادی بیاہ کے موقع پر یا رسم و رواج ہوتے ہیں اور ہم خوشیاں مناتے ہیں، یا بہت سارے لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں پارٹی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس قرآن کے آنے کی خوشی میں تم فل یفرحو، خوشیاں مناؤ۔ یعنی اصل خوشی منانے کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے پاس بھیجا، تب میں دیکھتی ہوں کہ میرا تعلق اس قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ یہاں پر ہم جو ہے انفرادی لیول کی بات کریں گے، یعنی اگر میں کہہ رہی ہوں اپنے آپ کو تو آپ خود اپنی جگہ اس کو رکھ کر دیکھیں کہ میرا پرسنلی قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جن کے دور میں قرآن نازل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ کا اور صحابہ کرام کا طرز عمل اور رویہ کیا تھا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اور انہوں نے اس کے ساتھ کیسے تعلق مینٹین کیا، کس طرح سے اس کو لیا، کس طرح سے اس کو سمجھا اور کس طرح اس پر عمل کیا۔ تو جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جیسے کہ جب جب قرآن نازل ہوتا، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو انتہائی سردی کے دنوں میں بھی آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو جاتی، یہ پیشانی پسینے سے عرق آلود ہو جاتی، اتنا بھاری کلام یہ تھا، اتنی بھاری ذمہ داری تھی۔ وحی کی جو صورتحال تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے تو ایک دفعہ اللہ کے رسول کا پیر ایک صحابی کے اوپر تھا، یعنی بازو لگا کر بیٹھے تھے تو گھٹنا ان کے اوپر تھا، تو کہنے لگے کہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے وزن کی وجہ سے میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا، اتنی وحی کی صورت جو ہے شدت والی ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ مزمل میں کہ اے رسول، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی یہ قرآن کی ذمہ داری بہت زیادہ بھاری تھی۔ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے، ان سے وحی لکھوا دیا کرتے اور روزانہ صحابہ کرام کو 6-6 آیت آپ یاد کرواتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور اسی بنا پر آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جنگ یمامہ تک، کہا جاتا ہے جنگ یمامہ میں 700 حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے، یعنی اس وقت تک اتنے لوگ قرآن حفظ کر چکے تھے کہ ایک ہی جنگ میں 700 لوگ جو شہید ہوئے وہ حافظ قرآن تھے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 6 آیت صحابہ کرام کو بتاتے، جس کے مطابق وہ عمل بھی کرتے اور اس کو یاد بھی کر لیا کرتے یا اس کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیتے، تو کیا آج میرا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہے کہ میں زیادہ نہ صحیح، 10 نہ صحیح، 20 نہ صحیح، ایک رکوع نہ صحیح، ایک پارہ نہ صحیح، کہ میں صرف 6 آیت قرآن کی روزانہ تلاوت کرتی ہوں؟ کیا میں سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا میں اس پر پڑھ کر عمل کرتی ہوں؟ کیونکہ قرآن عمل کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن یہ ایسی بک نہیں کہ آپ نے اٹھا کر اس کو بہت ہی خوبصورت بک شیلف میں رکھ دیا، نہیں، یا اس کو بہت ہی خوبصورت جزدان میں آپ نے لپیٹ دیا، نہیں، یہ قرآن تو ہمارے ڈیلی لائف کے لیے ہے، یہ روزانہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ تم یہ زندگی میں کام کرو، یہ عمل کرو۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات جاننا چاہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق قرآن تھا, یعنی آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے. تو آپ کی جو پوری زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق زندگی تھی. تو اللہ کے رسول نے تو اس قرآن کو ایسے لیا کہ آپ لکھوا بھی دیتے تھے اور ساتھ میں صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دیتے تھے. آپ کو مشہور واقعہ یاد ہوگا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہی مشہور صحابی گزرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کئی سال سورۃ بقرہ پڑھنے کے لیے لگائے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے سال کیوں لگائے, کہنے لگے میں پڑھتا جاتا ہوں اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو قرآن دراصل عمل کے لیے آیا تھا, ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے آیا تھا. اگر آج قرآن پڑھنے کے بعد بھی زندگی میں تبدیلی نہ ہو اور قرآن ہمارے گھر میں ہو کر بھی ہمارا اخلاق نہ بدلے تو کوئی فائدہ نہیں. تو لہٰذا قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے, یا قرآن گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے ایک ایسی کتاب جو کہ روشنی والی ہے, جو واضح ہے, جو تمہارے لیے زندگی کا راستہ بالکل واضح کر دیتی ہے, تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان کر دیتی ہے. یہ روشنی بھی ہے, سب سے بابرکت کتاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. تو اللہ کی مضبوط رسی سے مراد کیا ہے؟ ایک بہت ہی مشہور ترمذی کی حدیث ہے جس کا کچھ حصہ ہے, جس میں اللہ کے رسول نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے علی, ایک فتنہ آنے والا ہے. اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو یقیناً ہم یہی سوال کرتے ہیں, یہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک فتنہ آنے والا ہے تو میں اور آپ ہوتے تو اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کون سا فتنہ ہوگا. لیکن صحابہ کرام ماشاء اللہ بہت سمجھدار تھے, وہ ہم سے زیادہ فہم رکھتے تھے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے, اے اللہ کے رسول, اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, جو اس کو چھوڑے گا اللہ اسے توڑ کر رکھ دے گا, جو اس کے علاوہ کہیں اور سے فیصلہ چاہے گا اللہ اسے رسوا کر دے گا. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے, پڑھنے والے کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے, کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کتنا بھی ہم پڑھتے جائیں, کوئی بھی کتنی بھی مشہور کوئی کتاب ہو, کچھ زمانے میں, ایک زمانے میں جو ہے بہت زیادہ شور ہوا تھا ہیری پوٹر کا, کہ وہ کتاب اتنی سیل ہو رہی ہے, اتنی پڑھی جا رہی ہے, ریکارڈ پر ریکارڈ لوگ بنا رہے تھے کہ ہمارے بچوں نے ہیری پوٹر پڑھی. حالانکہ پڑھ کے کیا ملا ہوگا اس سے؟ بیکار, بالکل بیس لیس. لیکن دو بار پڑھے, تین بار پڑھے, کتنی بھی اچھی بک ہو, دو بار پڑھنے کے بعد آپ بیزار ہو جائیں گے اس سے. لیکن قرآن, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اپنی کتاب کے بارے میں فرماتا ہے ہوا کلام اللہ, کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام یہ ایسی چیز ہے جس سے پڑھنے سے انسان کبھی بیزار نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علماء کرام کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے, اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور واقعی میں اس کے معجزات آپ دیکھیں, ہر دور میں اس کے معجزات, کوئی نہ کوئی بات ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. تو یہ واحد جو آج ایسی کتاب جس سے ہم راستہ صحیح اپنا سکتے ہیں, جو آج دنیا میں موجود ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام. آپ خود سوچیں کہ اللہ کا کلام اس دنیا میں موجود ہے, ہمارے پاس, ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. کسی بہت ہی نیک شخص سے, جو ہے ایک نیک شخص, ان سے لوگوں نے پوچھا ان کے معاملات کے بارے میں, تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرا جب دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہوں, اور جب دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو یہ بھی ہو جاتا ہے. لوگوں نے بہت حیران ہو کر کہا کہ بھلا یہ کیسے پاسبل ہے, کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہوں تو میں اللہ کا کلام پڑھ لیتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ نا حدیث آتی ہے کہ نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان, حدیث قدسی ہے, نصف نصف تقسیم کر لیا ہے. تو نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. اور قرآن پڑھنا کیا ہے؟ یہ اللہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے, اللہ آپ سے مخاطب ہے, اللہ مجھ سے مخاطب ہے. اب میں دیکھوں کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ کیا اللہ, جیسے اللہ کے رسول نے بتایا کہ آج میرا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہے, اسی طرح سے جب یہ قرآن نازل ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میں رات میں تہجد پڑھ رہا تھا اور میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو مجھے کچھ ایسی آواز سی آئی اور میں نے دیکھا کہ شاید کچھ بادل سے ہے یا نور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے, یا وہ نور تھا, سکینت تھی اللہ کی طرف سے, جو تمہاری تلاوت ہے قرآن کی وجہ سے وہ سکینت نازل ہوئی. تو صحابہ کرام نے اس قرآن کو کیسے لیا؟ کہ وہ اس کو تہجد میں پڑھتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے, اٹھو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ, قرآن کا کچھ حصہ رات میں پڑھو, کچھ زیادہ دیر کر لو آدھی رات, یا اس سے کچھ بڑھا لو, یا اس سے تھوڑا کچھ کم کر لو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کو خود ہی تاکید کی گئی تھی کہ تہجد کو, تہجد میں قرآن پڑھو. اسی بنا پر آپ کا دیکھا دیکھی جب آپ کے لیے حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے بھی اس کو تہجد میں پڑھنا شروع کر دیا، اور اسی بنا پر وہ صحابی جب سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کو ایک بادل سا نظر آیا، نور سا۔ تو اسی لیے ہم سورہ کہف کے اس میں دیکھتے ہیں نا کہ سورہ کہف کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے جمعہ کے دن پڑھیں، تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک آپ کو سکون رہے گا، سکینت رہے گی آپ پر۔ لیکن ہماری لا علمی، ہماری لا تعلقی دیکھیں قرآن کے ساتھ، کہ میرا تعلق کیسا ہے قرآن کے ساتھ کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے، کون سا سورہ پڑھتے ہیں ہم جمعہ کو۔ اب الحمدللہ شعور ہوگا، ورنہ اکثر 95% ہمارے کے لوگ جمعہ کو سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے بتائیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ جب ہمیں علم ہوگا تو ہم کریں گے۔ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے قرآن کے ساتھ، میرا تعلق تو قرآن کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے وہ گھر آئے ہوئے مہمان جس کو میں تھوڑی دیر برداشت کرتی ہوں، کہ بس قرآن تھوڑی دیر پڑھا، اٹھا کر غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ میرا تعلق قرآن کے ساتھ آج ایسا ہو گیا ہے کہ قرآن کو ارے ارے اسے نہ چھو، بچہ اگر آ رہا ہے قرآن کو پکڑے ارے ارے قرآن کو نہ پکڑو، تو قرآن کو تو ہم نے ایسا اچھوت بنا دیا، اچھوت۔ تو پھر ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسے ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے تو اس کو اس طرح سے لیا تھا کہ اس کو وہ تہجد میں پڑھتے تھے، اور سب سے بیسٹ طریقہ جو ہے قرآن کو پڑھنے کا تہجد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر قرآن رات میں تہجد میں پڑھتے تھے۔ آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے رسول سے ایک دفعہ، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے آگے رات میں کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو کس لیے پڑھتے تھے اللہ کے رسول؟ اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے۔ تو قرآن پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ تو تہجد میں پڑھنا ہے، لیکن ہم کبھی تہجد میں پڑھتے ہیں؟ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ میں تو آرام سے سوتی رہتی ہوں، تہجد تو دور کی بات ہے، فجر بھی ہم دنیا کے اکثر لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جو فرض نماز ہے وہ تو نہیں پڑھتے، تو تہجد کی طرف کب آئیں گے؟ اور اگر تہجد میں پڑھنا بھی ہے تو وہاں تو طویل طویل صورتیں پڑھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ حکم نازل ہوا کہ رات میں اٹھ کر کھڑے رہو، آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام بھی پڑھنے لگے تھے، اور وہ بھی قرآن کو تہجد میں پڑھتے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے آخری رکوع میں فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں کچھ بوڑھے لوگ بھی ہوں گے، کچھ رزق کی تلاش کے لیے بھی جاتے ہوں گے، لہٰذا تم رات کا آدھا حصہ اس سے کچھ کم کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی قرآن کو تہجد میں پڑھتے تھے، لیکن میں قرآن کو کب تہجد میں پڑھوں گی؟ مجھے تو سورہ ہی نہیں یاد ہے۔ ایمانداری سے بولیے کہ ہماری کہ 95% خواتین کو کتنے سورے اور کون سے سورے یاد ہوتے ہیں؟ کون کون سے سورے؟ صرف 3 سورے فاتحہ کو چھوڑ کر، انا آتینا، قل ہو اللہ احد، اور والعصر۔ سب سے چھوٹے چھوٹے سورے بس ہم کو یہ یاد ہوتے ہیں، اور ہم تو بس اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ آئے بچھائے چھوٹے چھوٹے سورے پڑھے، نماز ختم کرے، جانماز لپیٹ کر رکھ دی، بس ختم۔ تو قرآن کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے، یہ وہ کتاب ہے، ہوا کلام اللہ، اس کو اللہ کا کلام فرمایا گیا، اس کو اللہ کا کلام کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اور جو اس کو، حدیث میں آتا ہے، جو اس کو جان بوجھ کر چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ تو میرا تعلق کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ میں نے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جب مسجد میں نماز پڑھائی جاتی ہے اور امام قرآن پڑھتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ کچھ سری نماز ہے، کچھ جہری نماز ہیں۔ کون سی جہری نماز ہیں؟ جہری نمازیں کون سی ہیں جی؟ فجر، مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے؟ فجر، مغرب اور عشاء، یہ 3 جہری نمازیں ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ ذرا سے کچھ غلطی سے کچھ کسی امام کی کچھ غلطی ہو جاتی ہے، فوراً کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، فوراً کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، اور یہ پیچھے سے آواز کیوں آتی ہے؟ اگر غلطی ہو جائے امام سے تو پیچھے سے آواز کس کی آتی ہے، کون ہوتا ہے وہ؟ زور سے بولیں جی، سنے نہیں آ رہا۔ نہیں، مقتدی تو ہوتا ہے، لیکن اس نے قرآن کو وہ حصہ کیوں بتایا؟ اس کو حفظ ہے نا جی، جزاک اللہ خیرن، اس کو حفظ تھا وہ قرآن، اس لیے اس نے بتایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم نے کتنے ہمارے بچوں کو حفظ کروایا قرآن، کتنے ہمارے بچے حافظ قرآن ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ دور نہ آ جائے کہ خدا نہ خواستہ غلطی سے اگر امام بھولنے لگے تو کوئی ایک بھی پیچھے ایسا حافظ نہ ہو جو اس کو بتا سکے کہ کیا صحیح ہے۔ تو قرآن حفظ کریں گے، جب مائیں حفظ کرے گی، مائیں توجہ دلائے گی، تبھی تو ہمارے بچوں کا قرآن سے تعلق ہوگا نا۔ ہمارے بچوں کو آج انگلش، میتھس، کیمسٹری، فزکس، وہ تو بہت اچھے سے آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو ہم ضرور ان کو ٹیوشن لگواتے ہیں، لگاتے ہی لگاتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے۔ ہمارے ہر بچے کو میتھس کی ٹیوشن ہے، فزکس کی ٹیوشن ہے، لیکن کیا ہم نے ہمارے بچے کو قرآن کی ٹیوشن لگوائی؟ میتھس کے لیے تو ہم ہزاروں دیں گے، سال کے پہلے ہی شروع میں دے دیتے ہیں ہم ہزاروں لاکھوں، لیکن کیا میں نے قرآن کے لیے اپنے بچے کو، اس کو کم از کم میں نے 30واں پارہ حفظ کروایا کہ اگر اس کو ضرورت پڑے تو وہ تہجد پڑھ سکے؟ اس کو میں نے کہ عادت ڈلوائی؟ اگر مجھے عادت ہوگی تو میرے بچے کو عادت ہوگی نا۔ تو میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ کتنا کمزور ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ، آپ بتائیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا قرآن پڑھنے والے سے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھا کرتا تھا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی وہ تیری آخری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہم کو بنائے۔ کتنی بہترین حدیث ہے اور کیسے ہمیں شوق دلاتی ہے کہ جیسے آج دنیا میں ہم قرآن پڑھتے تھے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، اور جتنا زیادہ ہم نے قرآن پڑھا تھا بعمل حافظ قرآن اگر ہم تھے یا بعمل طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے تھے، تلاوت ہی کرتے تھے، تو جیسے ہم دنیا میں پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تم آخری آیت پر رکو گے وہی تمہاری آخری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ، تو اب مجھے کتنا قرآن یاد ہے، آپ سوچیں اگر مجھے صرف گنتی کے 3 سورے یاد ہے تو میں کیسے پڑھوں گی اور کیسے چڑھوں گی، کہاں چڑھوں گی میں، کوئی سیڑھی کوئی مقام ہے میرے لیے؟ تو میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے کرنا ہوگا حفظ، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 6 آیتیں یاد کراتے تھے صحابہ اکرام کو، تو اگر ہم 6 نہ یاد کر سکتے تو ہم 3 کریں، 3 بھی نہ کر سکتے تو کم از کم 1 آیت تو روز کی یاد کریں۔ اگر ہم روزانہ 1 آیت بھی یاد کرتے ہیں قرآن کی تو سال میں کتنے دن ہوتے ہیں مجھے بتائیے؟ 365 دن ہوتے ہیں نا، تو 365 آیتیں آپ کو یاد ہو گئی ماشاء اللہ، اگر آپ روز 1 آیت یاد کرتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیے کہ 1 آیت یاد کرنا مشکل نہیں ہے؟ آج ہمارے بچوں کو جو وہ دیکھتے ہیں ٹی وی پر، ہر قسم کے ان کے کارٹونس، جو کارٹونس کیریکٹر کے نام ان کو فوراً یاد ہو جاتے ہیں۔ ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین، ہمارا زیادہ تر حصہ، ایک دن دوپہر کا وقت اور مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا، یقین جانے کہ میں جو روڈ سے چلی تھی گھر سے نکل کر اور جہاں پر میں پہنچی، راستے پر مجھے ہر گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت ڈراموں کا وقت تھا۔ تو جتنا وقت ہم ڈراموں اور سیریل میں لگاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے کیا یہ ڈرامے اور سیریل کہ یہ قیامت کے لیے ہم کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے؟ مجھے، میرا ساتھ کون دے گا؟ یہی قرآن اس کے بارے میں آتا ہے کہ القرآن لك حجۃ او علیک، کہ قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے؟ تو یہ قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا۔ اس قرآن حدیث میں آتا ہے کہ 2 چمکنے والی صورتیں پڑھا کرو، الزہراوین کا لفظ آتا ہے، 2 چمکنے والی صورتیں پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے حجت کرے گی یا تمہارے حق میں گواہی دیں گی، اور وہ 2 چمکنے والی صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اتنا وقت، ہم سوچتے ہیں سورہ بقرہ 2.5 پارے پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پورے سال بھر میں بھی میں 2.5 پارہ ختم کروں سورہ بقرہ۔ تو یہ تو میرا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، مطلب کیا ہوگا میرا آخرت میں، کیا ہوگا میرا حال جب میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی، تو میں کیا گواہی دوں گی، یا مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ میرا تعلق یہ تھا قرآن کے ساتھ؟ مجھے شاپنگ کے لیے میرے پاس گھنٹوں ہیں، کچن میں کام کرنے کے لیے میرے پاس گھنٹوں ہیں، اپنی خواتین سے گپ شپ کرنے کے لیے میرے پاس گھنٹوں ہیں، لیکن اگر میرے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہمارا، کیونکہ ابھی واحد جو کتاب ہے دنیا میں وہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو، اس کے ساتھ میں اپنے تعلق کو جوڑوں۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کو اس طرح سے لیا تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابھی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن ہے، جو ان کا ذاتی نسخہ تھا، آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ لوگوں نے علوم القرآن ایک سبجیکٹ ہے وہ پڑھا ہوگا، تو اس میں آتا ہے کہ 7 نسخے انہوں نے لکھوائے تھے اور 7 مختلف علاقوں میں بھیجے تھے، ایک انہوں نے وہیں رکھا تھا مدینہ میں نسخہ قرآن کا، تو وہ جو نسخہ تھا ان کے پاس قرآن کا لکھا ہوا، اسی سے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو جب ان کو شہید کیا گیا تو وہی نسخہ آج ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور اس پر 7 منزلیں بنی گئی، 7 حصوں میں صحابہ اکرام نے قرآن کو ڈیوائڈ کیا تھا۔ اس زمانے میں پارے نہیں تھے، جیسے آج ہمارے پاس 1, 2, 3 پارہ ہے نا، یہ پاروں کا ڈویژن اس وقت نہیں ہوا تھا۔ تو 7 حصوں میں، اس کو 7 حصوں میں ڈیوائڈ تھا قرآن، 7 نشانیاں بنی ہوئی تھیں، 7 منزلیں، اور یہ صحابہ اکرام نے اس لیے کیا تھا کہ 7 دن میں ایک قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ 7 دن میں وہ قرآن کی تلاوت مکمل کرتے تھے، کیا میں نے اس رمضان میں قرآن کی تلاوت مکمل کی؟ کیا اس رمضان سے اگلے رمضان تک میرا ایک قرآن بھی مکمل ہوتا ہے تلاوت کے ساتھ؟ ہم کو تو وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ تو صحابہ اکرام نے تو قرآن کو اس طرح سے لیا تھا، جب یہ نازل ہو رہا تھا انہوں نے اس کی تلاوت کو، اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے حرز جا بنا لیا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اسی کے ذریعے سے ہوتا تھا۔ تو میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ میں اس کی تلاوت کیسے کرتی ہوں؟ 7 دن میں تو دور کی بات ہے، میں اس کو 30 دن میں بھی مکمل نہیں کر پاتی، تو پھر میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیسے ہوا؟ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس گئے، جب فلسطین اور شام فتح ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی کنجیاں جو ہے آپ کے امیر کو دیں گے، ان کو بلائیے۔ تو ابو عبیدہ نے جو ہے خط لکھا امیر المومنین کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو, تو وہ تشریف لائے. جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے بہت ہی پھٹا پرانا لباس پہن رکھا تھا جس پر کئی جگہ سے پیبند لگے ہوئے تھے. جب ابو عبیدہ نے ان سے کہا جو کہ اس وقت کے سالار تھے وہاں کے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اپنا لباس تو تبدیل کر لیجیے کیونکہ آپ بہت بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے والے ہیں, جو اس وقت کے فلسطین میں جو عیسائی علماء تھے ان سے ملاقات کرنے والے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے کہ ہمیں عزت یہ لباس سے ملی ہے یا دولت سے ملی ہے؟ ہمیں تو عزت اسلام سے قرآن کی وجہ سے ملی ہے, اس قرآن نے ہم کو بدل دیا. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کون تھے, کوئی ان کی اہمیت کوئی حقیقت نہیں تھی. ایون جب سکندر نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا عزم کیا تو اس نے عرب پیننسولا جو تھا اس کو چھوڑ کر وہ گزر گیا. اس نے کہا کہ یہ عرب جاہل اجڑ قوم, اس سے میں کیا حاصل کر سکوں گا اور یہاں سے مجھے کیا ملے گا, یہاں پر تو ریگستان کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے. تو وہ وہاں سے گزر گیا. لیکن آپ دیکھیں اسی جاہل اور اجڑ قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن دیا تو وہی قوم دنیا کی پیشور امام بن گئی. ان کی اخلاق کی ان کے کردار کی لوگ مثالیں دینے لگے کہ جب فلسطین اور شام کا حصہ چھوڑ کر مسلمان وہاں سے جانے لگے تو وہاں کے عیسائی لوگ رونے لگے کہ تم لوگ یہاں سے جاؤ مت. کیسے ان کا اخلاق اور کیسے کردار تھا ان کا, یہ کس نے بدلا ان کو, کس نے ان کو چینج کیا؟ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں, قرآن نازل ہوا تھا, اللہ کے رسول ان کی تربیت کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ان کا قرآن کے ساتھ تعلق تھا. پھر آپ دیکھیں اس قرآن نے اس وقت صحابہ کرام کو تو چینج کیا ہی کیا, لیکن بعد کے دور کے آنے والے ہر دور میں ہمیشہ سے قرآن کا معاملہ ایسا رہا کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کرنے والے موجود رکھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت اس کتاب کے لیے لوگوں کے دل میں ڈالی کہ ہر دور میں لوگوں نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کیا اور اپنی زندگیاں وقف کر دی اس کتاب کے لیے. جیسے ایک نام آتا ہے, ایک کتاب لکھی گئی المعجم المفہرس القرآن کا, ویڈیو لے لیں بیٹا, ویڈیو نہیں لینا ٹھیک ہے. تو ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المعجم المفہرس القرآن الکریم. یہ کتاب جو ہے محمد عبدالفواد الباقی کی لکھی ہوئی ہے. اس کتاب کو ان کو لکھنے میں 30 سال لگے. 30 سال امیجن کریں ذرا, 30 سال انہوں نے اپنی زندگی کے اس کتاب کو لکھنے کے لیے دیے. اور اس کتاب میں ایکچولی انڈیکس ہے انہیں قرآن کریم کی آیتوں کا, کہ اگر آپ قرآن کی کا کوئی کہیں آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں, درس دینا چاہتے ہیں, آپ کو ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ آیتیں چاہیے. اگر آپ کو اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت سے ریلیٹڈ آپ کو آیت چاہیے اور اگر آپ کو اس کا روٹ ورڈ معلوم ہے تو آپ اس کتاب میں جائیے. آپ توئے واؤ عین میں جائیں گے تو آپ کو پورے قرآن میں وہ آیتیں کہاں کہاں کس جگہ کون سی آیت اور کون سے سورے میں ہے سب آپ کو ایک جگہ مل جائے گا. اتنا بڑا کام, اور یہ کام معمولی کام نہیں تھا کہ قرآن کی پوری ٹاپک وائز آیتیں ڈھونڈنا اور اس کو انڈیکس میں جمع کر دینا, اور اس کو 30 سال لگے کرنے میں. تو 30 سال معمولی نہیں ہوتے. انہوں نے یہ 30 سال کس کے لیے لگائے؟ قرآن کے لیے, کہ قرآن کے ٹاپک کو ڈھونڈنے میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ان کے دل میں قرآن کی ڈالی کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. اب انہوں نے تو 30 سال لگا دیا قرآن کی خدمت کر دی اور آج تک ان کی کتاب باقی ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہے. لیکن میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ میں نے اس قرآن کے لیے کیا کیا؟ کیا میں نے اس قرآن کے لیے 30 سال تو بہت دور کی بات ہے, کیا میں نے 30 مہینے 30 دن یا کم از کم 30 گھنٹے ہی دیے اس کو قرآن کے لیے؟ میرے پاس تو 3 منٹ بھی نہیں ہے قرآن کے لیے. تو اگر کوئی مجھے کہتے ہیں کہ آؤ اچھی بات سننے کے لیے آؤ, سیکھنے کے لیے آؤ, تجوید سیکھنے کے لیے آؤ, تفسیر پڑھنے کے لیے آؤ, تو میں کہتی ہوں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. میں اپنے سارے پورا شیڈول بتا دوں گی کہ اتنے بجے تو مجھے میرے بچے اسکول جاتے ہیں, اتنے بجے یہ کام ہے, اتنے بجے یہ کام ہے, اتنے بجے یہ کام ہے. ہاں قرآن کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. تو لوگوں نے تو اس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی. ایک اور کتاب ہے امام راغب الاصفہانی, اس کے رائٹر ہیں, یہ ہے مترادفات القرآن. انہوں نے قرآن کا ایک ہی لفظ مختلف معنوں میں کہاں کہاں آئے ہیں اور مختلف معنوں کے ایک ہی مختلف الفاظ ایک ہی معنی والے کہاں کہاں آئے ہیں قرآن میں. جیسے مثال کے طور پر جب سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کانچ کے وہاں پر ہمیں ایک پیالے کا ذکر ملتا ہے, جو پیالہ ان لوگوں نے ان کے بھائی کے تھیلوں میں ڈال دیا تھا اور وہی پیالہ جب نکلا تو وہ لفظ جہاں پر آتا ہے. تو قرآن میں ایسا لفظ کہاں کہاں آیا ہے اور کون سے معنوں میں آیا ہے, دوسرے کا کون سا لفظ آیا ہے. اسی طرح سے قرآن میں ہوا کا جو لفظ ہے اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور کہاں کن معنوں میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مطر, میم توئے رے, اگر مطر کا لفظ آیا ہے تو یہ کس معنی میں آیا ہے کہ عذاب کی بارش, اور اگر ریح کا لفظ آیا ہے تو کس معنی میں آیا ہے, اس میں بھی عذاب والا وہ ہوتا ہے معنی, اور اگر ریاح کے معنی میں آیا ہے تو خوشخبری والی ہوائیں جو خوشخبری لے کر آتی ہیں جس سے بارش ہوتی ہے. تو انہوں نے اس طرح سے پورے ٹاپک وائز مترادفات القرآن میں جمع کر دیے اور مفردات القرآن میں. تو انہوں نے کئی سال لگائے اس کتاب کو لکھنے کے لیے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی محبت ڈالی ان کے دل میں اس کتاب کو لکھنے کے لیے. ہم نے کیا کی اس قرآن کی خدمت؟ کوئی خدمت کی ہے؟ अगर मैं आज अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालूं और अगर आज मेरी आंखें बंद होती है तो मेरे लिए तो सदके जारी कोई काम है जो मैंने सदके जारी के तौर पर किया हो, जिसकी वजह से मुझे बाद में खबर में भी और आखिरत में भी मुझे इसका अजर मिलता रहे। मैंने कुरान के ताल्लुक़ से कोई एक किताब लिखी, कोई काम किया, कुरान की कुछ खदमत की मैंने, तो मेरा ताल्लुक़ कुरान के साथ क्या हुआ फिर। इसी तरह से अबुल अस्वद दौली का जिक्र हमें मिलता है। कहा जाता है कि ग्रामर कम्प्लीट नहीं हो सकती जब तक अबुल अस्वद दौली का नाम ना आए। और ये अबुल अस्वद दौली ये अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के स्टूडेंट थे, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही फहम और रख दी थी। तो ये इनके स्टूडेंट थे अबुल अस्वद दौली। एक दफ़ा ये रास्ते से गुजर रहे थे, कोई शख्स कुरान की तिलावत कर रहा था, उसने रसूलहू की बजाय रसूल ही पढ़ा, यानी पेश की बजाय ज़ेर पढ़ लिया उसने। तो आपको तो मालूम है कि अरबी ज़ुबान में अगर आप पेश को कुछ और पढ़ लेते हैं तो फ़ाइल मफ़ूल बन जाता है और मफ़ूल फ़ाइल बन जाता है, यानी काम करने वाला वो हो जाता है जिसने काम किया, और जिसने काम किया वो काम करने वाला बन जाता है जिस पर काम किया गया, यानी बिल्कुल अपोजिट मतलब हो जाता है। तो उस आयत का मतलब था कि अल्लाह और उसके रसूल बरी है मुशरिकों से या बेजार है मुशरिकों से। तो उसके गलती से पढ़ने की वजह से उस आयत का मतलब ये बन गया कि अल्लाह बेजार है या बरी है मुशरिकों से उसके रसूल से। तो उन्होंने ये सुनकर कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला से बेनियाज है कि वह अपने रसूल से बेजार हो। और उन्होंने फौरन गए और उसी वक्त से कुरान के ऊपर लिखने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में अगर आप उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को कुरान का नुस्खा देखेंगी तो उसमें एराब नहीं लगे हुए थे। एराब किसको कहते हैं? ज़ेर ज़बर और पेश को एराब कहते हैं। तो अब हम जैसे जो लोग थे जो नॉन अरबिक थे, तो उनको तो कुरान सही पढ़ना नहीं आता था, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं निकाल सकते थे वो लोग। अरबी लोग निकाल सकते थे कि यहाँ पर पेश होगा, यहाँ पर ज़ेर होगा या ज़बर होगा। तो उस जब उस शख्स ने गलती करा कुरान पढ़ने में, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि अल्लाह की किताब के साथ ये सलूक हो रहा है और उसका इतना गलत मतलब निकल रहा है। वहीं से उन्होंने काम शुरू किया, दिन रात लगाकर उन्होंने कुरान की ग्रामर बनाई और कुरान पर एराब लगाए, ज़ेर ज़बर और पेश। तो आप देखिए कि उनको तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आज हमारे माशरे के कितने लोग हैं जो गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ कुरान पढ़ते हैं। क्या कभी मेरे दिल में कोई तड़प, कोई ऐसा शौक पैदा हुआ कि मैं इन लोगों के लिए इंतज़ाम करूं कि ये जो लोग कुरान गलत पढ़ते हैं, गलत तरीके से पढ़ते हैं, इनको सही तरीके से पढ़ना आ जाए? हमको तो सबसे ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पर होती है कि आज हमारी ख़वातीन को और हमारे बच्चों को कुरान की सूरतों के नाम भी नहीं मालूम। अगर आप किसी बच्चे को उठा कर कह दें कि बेटा चल सूरह नूर निकाल कर बताओ, वो ढूंढता ही रह जाएगा। उसको नहीं मालूम कि सूरह नूर कौन से सूरह के बाद आती है, कौन से पारे में है। कुरान की सूरतों के नाम नहीं मालूम, कुरान की सूरतें कहाँ, कौन सी सूरत किसके बाद आती है वो नहीं मालूम, क्योंकि कुरान को हमने उठाकर इतना ऊंचा रख दिया है कि वहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँचता। तो कुरान को इतना ऊंचा नहीं रखना है। इसमें तो खुद आता है कि कुरान पर तो गौर व फिक्र करना है। अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं कि ये किताब जो हमने नाजिल की है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने जो ये किताब नाजिल की है कुरान, ये शिफा है और रहमत है मोमिनीन के लिए। तो ये किताब को जब हम खोलेंगे, पढ़ेंगे, इसके साथ अपने ताल्लुक को बढ़ाएंगे, तभी तो हम पर अल्लाह की रहमत आएगी ना। अदरवाइज रहमत कहाँ से आएगी हम पर अल्लाह की? हम फिर परेशान हो रहे हैं। आज हम इतनी दुआएं कर रहे हैं, फ़िलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं, सारे इसके लिए दुआएं कर रहे हैं। सिर्फ दुआओं से काम होना होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस सिर्फ मस्जिद नबी में दुआ करते बैठ जाते, किसी आपको कोई काम करने की ज़रूरत ही ना रहती। लेकिन अल्लाह के रसूल ने पूरी 23 साल ज़िंदगी हम देखते हैं दावत और तबलीग का काम किया। इस कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला खुद सूरह फुरक़ान में फरमाता है कि इस कुरान के ज़रिए से जहाद करिए, यानी लोगों में कुरान की तालीम को आम करिए। तो इस कुरान के ज़रिए से हमको जहाद करना है, इस कुरान के ज़रिए से हमको दीनी तालीम को आम करना है। तो क्या मेरे दिल में तड़प पैदा होती है कि लोग गलत प्रोनाउंसिएशन के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए सही तालीम का इंतज़ाम कर दूँ, या तो मैं खुद पहले सीखूँ और फिर दूसरों को सिखाऊँ? इसी तरह से इसके बारे में एक वाक़ हमें मिलता है। किंग फैसल का ऑपरेशन करने के लिए एक डॉक्टर आए थे बाहर से, मॉरिस बुकाई उनका नाम है। जब ये वहाँ से आए तो कहा जाता है जिस होटल में इनको ठहरने का इंतज़ाम किया गया वहाँ पर एक कुरान का नुस्खा भी रख दिया गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन। जब भी इनका फारिग वक्त होता वो कुरान को पढ़ते रहते। तो कुरान पढ़ने से इनको महसूस हुआ कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं और साइंस भी वही बताती है जो कुरान बता रहा है। तो उन्होंने वो सारी आयतों को अंडरलाइन कर लिया और वापस चले गए। उसके बाद जब दोबारा आए और उन्होंने उस पर रिसर्च भी किया तो वो सारी बातें हकीकत इनको मालूम है कि कुरान बिल्कुल सही कहता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, क्योंकि गैर मुस्लिमों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि कुरान नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसको लिखा था, तो उन्होंने किंग फैसल से कहा कि कुरान बहुत अच्छी किताब है, नो डाउट, और इसमें हर बात सही है, साइंस के लिहाज से भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी बुक लिखी है। तो किंग फैसल ने कहा कि क्या आपने इसको अरबी में पढ़ा है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा है। कहने लगे फिर आप इसको अरबी में पढ़ते तो आप कभी ऐसा ना कहते कि मोहम्मद ने लिखा है, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि वो बात कैसे उनके दिल को क्लिक कर गई। उन्होंने कहा जाता है कि इतने मशहूर डॉक्टर है कि सिर्फ बड़े बड़े जो लोग थे उन्हीं का वो ऑपरेशन किया करते थे, आम लोगों के डॉक्टर नहीं थे वो, बहुत ही बिजी पर्सन थे। उसके बावजूद भी जो उनको हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी संडे, उन्होंने वो संडे का दिन अपने लिए चुना और हर संडे एक अरबी का ट्यूटर उन्होंने रखा और हर संडे बगैर छुट्टी किए वो 2 साल तक अरबी सीखते रहे। और फिर अरबी सीखने में माशाल्लाह वो इतने माहिर हो गए कि कुरान को उन्होंने अरबी में साथ में पढ़ा और उसको समझा। उसके बाद वो ईमान लाए, उन्होंने एक किताब भी लिखी कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से, और उनकी उस किताब की वजह से बहुत सारे दूसरे लोग भी मुसलमान हुए। तो आप देखिए अल्लाह ताला ने कैसी तौफीक दी उनको। तो जो शख्स जो इतना बिजी डॉक्टर है, जो बड़े बड़े हुक्मरानों का इलाज करता है, वो शख्स कितना बिजी होगा? आपसे और मुझसे कम बिजी होंगे वो? आप बताइए, क्या मैं ये कह सकती कि मैं ज़्यादा बिजी हूँ डॉक्टर से? नहीं ना। तो उसके बावजूद भी जो एक दिन छुट्टी का था, उन्होंने वो एक दिन छुट्टी का निकाला और उसमें अरबी सीखी। हम में से आज ऐसे कितने लोग हैं जो कुरान को कुरान ही की ज़ुबान में समझना चाहते हैं? ये तो बहुत दूर की बात है कि जब हम उसको अरबी में समझने लगे, कम अज़ कम हम उसको उर्दू में ही पढ़कर समझ लें। तो मेरा ताल्लुक कुरान के साथ कैसे है? कल क़यामत के दिन ये सारे दूसरे लोग खड़े होंगे और मैं भी खड़ी होंगी, और मैं पैदाइशी मुसलमान, अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला मेरे पास वक्त नहीं था। तो बाजू में लोग डॉक्टर से पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो कहेंगे कि अल्लाह ताला मैंने तो हर हफ्ते का एक दिन निकाला था और पढ़ा इसको और समझा। तो हम क्या जवाब देंगे, आप बताइए? तो एक नहीं ऐसे कई वाक़ात हैं। और इस कुरान के बारे में अल्लाह के रसूल का जो तर्ज़ अमल था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाज़िल होता था, सहाबा अकराम को पढ़कर बता देता था कि इनको सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए, इस कुरान को कैसे पढ़ना है। कहा जाता है कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि बहुत ही मशहूर सहाबी हैं, उनसे कहा कि ए इब्ने मसूद, कुरान की तिलावत करो और मुझे सुनाओ। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको कुरान सुनाऊँ? मैं, जबकि आप साहिब कुरान हैं, इन्हें कुरान तो आप पर नाजिल हुआ, मैं आपको कैसे सुनाऊँ? आपने फरमाया कि मेरा दिल चाह रहा है सुनने को, तुम सुनाओ। जब उन्होंने सूरह निसा की आयत की तिलावत शुरू की और फिर जब उस आयत पर पहुँचे कि उस वक्त क्या होगा कि जब हम हर उम्मत से एक रसूल बतौर गवाह खड़ा करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने इस मैसेज को कहाँ तक पहुँचाया। जब इस आयत पर पहुँचे अब्दुल्लाह बिन मसूद, अल्लाह के रसूल से एहसास ज़िम्मेदारी की बिना पर आपने फरमाया बस, और आप इतना रोने लगे कि आपकी दाढ़ी तर हो गई। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल से सहाबे कराम से भी तिलावत सुनते थे। कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को बिठा कर कहूँ कि तरह प्लीज़ मुझे कुरान की तिलावत तो सुनाओ, कभी हमने कहा किसी से? हम तो इतने बिजी हैं कि हमारे पास सारे कामों के लिए वक्त है, लेकिन कुरान की तिलावत सुनने के लिए भी वक्त नहीं है हमारे पास। इसी तरह से अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी तिलावत तो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। इनकी तिलावत अल्लाह के रसूल को इतनी पसंद थी कि बार बार आप इनकी तिलावत सुना करते थे। और फिर अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा खुश होकर फरमाया था कि अबू मूसा, तुम्हें लहन दाऊदी में से कुछ हिस्सा दिया गया है। कहा जाता है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत करते तो चरिंदे परिंदे सब उनका साथ देते थे, इतने खुशहानी के साथ वो तिलावत करते थे। तो क्या हमारा दिल नहीं चाहता कि हम सुने वो तिलावत जो दाऊद अलैहिस्सलाम किया करते थे, जो अबू मूसा अशअरी किया करते थे? लेकिन ये कब पॉसिबल है आप मुझे बताइए, कब मुमकिन होगा? कब हम सहाबा किराम का दर्जा पाएंगे? जब हमारी खुद की ज़िंदगी वैसे उनकी ज़िंदगी के मुताबिक गुजरी हो जैसे कि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की कि हमको कुछ ना कुछ एक स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। कहीं ना कहीं से हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमको वक्त निकालना पड़ेगा। हमारे लिए कोई स्पेशल वक्त नहीं आएगा, यही 24 घंटों में से हमको वक्त निकालना है और कुरान से हमको अपने ताल्लुक को मेनटेन करना है। ख़वातीन ने इस कुरान को कैसे लिया? जब सूरह अहज़ाब की आयत नाज़िल हुई, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, के उम्मुहातुल मोमिनीन से कहा गया कि और अल्लाह की आयत का जिक्र करो जो तुम्हारे घरों में पढ़कर सुनाई जाती हैं। कुरान किस पर नाजिल हो रहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन ख़वातीन से क्या कहा गया कि जो कुरान तुम्हारे घर में नाजिल हो रहा है तुम उसको पढ़कर सुनाओ दूसरों को। तो उम्मुहातुल मोमिनीन ने इसको इस तरह से लिया कि कहा जाता है कि उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने वो ऐसे जिस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी तिलावत किया करती थी, और अल्लाह के रसूल जैसी तिलावत करते वैसी तिलावत उन्होंने सीख ली थी। तो जब अल्लाह के रसूल की वफ़ात के बाद उन्होंने अपने घर को मदरसा बना लिया और अल्लाह के रसूल की आवाज़ में तिलावत करके वो बच्चों को सिखाती थी और वो लोग वैसी तिलावत सीखते गए। आज जो मुअल्लिम की चेन हमारे पास मौजूद है, जो तजवीज़ सिखाई जाती है, उसका सिलसिला आखिर में जाकर उम्मे सलमा से मिलता है। तो आप देखिए ख़वातीन भी पीछे नहीं रही। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खुद हाफिज़ कुरान थी माशाल्लाह। इसी तरह से एक नाम उन्हें मिलता है हफ्सा बिनत सैरीन का, इमाम इब्ने सैरीन का नाम सुना है आप लोगों ने? بہت ہی مشہور جو ہے اسکالر گزرے ہیں اپنے وقت کے. تو ان کی ایک بیٹی تھی, ان کے بارے میں آتا ہے ان کے بھائی تھے محمد بن سیرین. تو محمد بن سیرین یہ بھی بہت بڑے اسکالر تھے. ان کے پاس لوگ آتے ہیں قرآن سیکھنے یا قرآن کے بارے میں معلومات کرنے, تو یہ دونوں بہن بھائی نے اپنے والد سے قرآن پڑھا, سیکھا, تجوید پڑھی اور سیکھی. تو جب ان کے بھائی کے پاس لوگ آتے تو یہ بھائی کہتے کہ مجھ سے زیادہ میری بہن جانتی ہے, تم حفصہ کے پاس جاؤ, وہ تم کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. سبحان اللہ, کون زیادہ جانتا ہے بھائی کے مقابلے میں؟ بہن. اور اس وقت وہ لوگ اس بات کو انہوں نے اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بنایا تھا کہ لوگ مجھ سے میری بجائے میری بہن سے کیوں پوچھیں, لڑکی کی عزت کم ہے لڑکی کی زیادہ نہیں, بلکہ وہ جانتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ بہتر ہے اس سے حاصل کیا جائے. تو حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی ماہر تھی ماشاء اللہ تجوید میں, اور ان کے والد نے جو کتابیں لکھی تھیں وہ پوری کتابیں ان کو زبانی یاد تھیں تجوید کے اصول پر ماشاء اللہ. تو آپ بتائیں کس پائے کا ان کا علم ہوگا. تو خواتین بھی اس میں پیچھے نہیں رہیں. تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیا, میں نے قرآن کے تعلق سے کیا چیز سیکھی, کیا سیکھا, کیا سکھایا؟ جبکہ حدیث میں تو آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تب دیکھیں کہ مطلب مجھے دین کی سمجھ ہے یا نہیں ہے. اگر دین کی سمجھ اگر مجھے آ رہی ہے اور میں حاصل کرنا چاہ رہی ہوں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہے میری طرف, اللہ تعالیٰ مجھ سے بھلائی کرنا چاہتا ہے, تبھی تو مجھے دین کی سمجھ دی ہے. تو میں غور و فکر کروں, میں دیکھوں کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے, میرا معاملہ قرآن کے ساتھ کیا ہے, کیونکہ یہ قرآن ہی, قرآن اور حدیث ہی میرے کام میں آنے والے ہیں. اور اس قرآن پر عمل کر کے کس نے دکھایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو لہٰذا ہم دیکھیں کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیا ہے, ہم قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں, قرآن کیا ہم نے قرآن سیکھا ہے, کتنی آیتیں ہم کو حفظ ہیں, اور اگر حفظ ہیں تو کیا اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. ہم کو وہ کچھ ایک چند احادیث تو بہت یاد رہتی ہیں, جب ٹائم ہو جائے گا شکر تو بتا دیجیے گا. وہ حدیث ہم کو بہت یاد رہتی ہے کہ حافظ قرآن کے گھر والوں کو بخش دیا جائے گا, جبکہ مجھے, میں نہیں جانتی اس حدیث کی اوتھینٹیسٹی, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ والی حدیث اوتھینٹک ہے کہ جس کے بارے میں آئے گا کہ قرآن پڑھتا جاؤ چڑھتا جا. تو آج جتنا قرآن میں پڑھتی ہوں, جتنا میں نے حفظ کیا ہے, جتنا میں عمل کرتی ہوں, وہی جو ہے درجہ ہوگا, کہ وہ آخری درجہ ہوگا جہاں پر وہ قرآن جیسے پڑھتا تھا. تو میں غور کروں کہ میرا کیا معاملہ ہے. اسی طرح سے اس میں آتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور, کہ اس قرآن میں سینوں کی بیماریوں کے علاج ہیں. جیسے ابھی کہا گیا نا کہ جو تجسس ہے یا پھر بدگمانی ہے, یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے نکلتی ہے؟ دلوں سے نکلتی ہے. تو قرآن کی تعلیم عام ہوں گی تو یہ ساری برائیاں عام ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تحقیق کہہ کے فرما دیا کہ تحقیق ضرور قرآن میں دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے, تو ہم قرآن پڑھیں تو صحیح, ہم قرآن پڑھیں گے تو خود بخود ہماری اصلاح ہو جائے گی, قرآن ہمیں بتا دے گا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. تو ہم اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, دلوں کی بیماری کو ہم نکالنا چاہتے ہیں, تو آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں, قرآن پڑھیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ بے شک اس ذکر اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں. تو جو اطمینان, جو سکون قرآن میں ہے, قرآن کی تلاوت میں ہے, وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. لہٰذا اس قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے وقت کو ڈیوائڈ کریں, کہ جیسے 24 گھنٹے ہے, 24 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو 8-8 گھنٹے بنتے ہیں. پیچھے اسپیکر نہیں ہے, تو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے. تو قرآن جب ہم پڑھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, قرآن کیا تعلیم دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی با مقصد زندگی ہو, تو ہم ایسا کریں کہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اپنے اوقات کو. 24 گھنٹے ہم کو ملے ہیں, 24 گھنٹوں کو 3 حصے میں ڈیوائڈ کریں تو 8-8 گھنٹے بنتے ہیں. اگر ایک نارمل, میں آپ سے پوچھوں کہ ڈاکٹر جو ایک نارمل نیند کے بارے میں کہتے ہیں کتنی نیند چاہیے, کتنے گھنٹے؟ 6 نا, چلے 2 گھنٹے آپ زیادہ لے لیجیے, 8 گھنٹے لے لیجیے, ٹھیک ہے؟ 8 گھنٹے آپ آرام کریے, پھر 8 گھنٹے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے, دن بھر کے کام کاج کے لیے, کتنے ہو گئے؟ 16. کتنے بچے؟ 8 بچے نا, بس وہ 8 گھنٹے آپ دین کے کام کے لیے دے دیں, ہے نا, سیکھنے سکھانے کے لیے. تو آپ کا دنیا کا بھی نقصان نہیں ہو رہا, آپ کا آپ کے نیند میں آرام میں بھی خلل نہیں پڑ رہا, وہ 8 گھنٹے آپ دین کے لیے دے دیں. آپ یقین جانیں کہ آج ہمارا معاشرہ بالکل مختلف نظر آئے. آج جو کمپٹیشن جو چل نکلے ہیں نا, کہ لباس کا کمپٹیشن دنیا داری کا, کہ مطلب اس کا گھر ایسا ہے تو میرا گھر بھی ایسا ہو, اس نے ایسا لباس سلایا تو میرا لباس بھی ایسا ہو. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں کیوں, جو آپس میں فخر و غرور کرنے والے لوگ تھے, جو آپس میں ایک دوسرے پر ایسا فخر و غرور جتاتے کہ جب حج کے موقع پر جاتے تو اپنے ساتھ شعرا کو ساتھ لے جاتے, وہ ایک ایک خاندان اور قبیلے کی بڑائی بیان کرتا شاعر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جیسے تم اپنے آبا اور اجداد کا ذکر کرتے تھے, اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. تو قرآن نے صحابہ کرام کو کیسے تبدیل کر دیا کہ وہ صحابی جو کہ آپس میں فخر و غرور کرنے والے تھے, ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال لیتے تھے, وہ کیسے شیر و شکر بن گئے, آپس میں مل گئے, ان میں کوئی کمپٹیشن نہیں رہا. اگر کمپٹیشن رہا تو نیکیوں میں کمپٹیشن رہا. وہ اتنا مشہور واقعہ کہ ہمارے میں سے ہر بچے کو بھی یاد ہوگا, غزوہ تبوک کا واقعہ ہے نا, انفاق کا واقعہ, کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا تھا کہ ہر دفعہ ابوبکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں, اس دفعہ میں کیا کروں, ان سے آگے بڑھ جاؤں. اور یہ سوچ کر انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے اللہ کے رسول کے پاس لایا کہ انفاق کرنے کے لیے, جنگ کے لیے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر کیا لائے ہو, تو ابوبکر نے کہا کہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے ہوں. تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آئندہ کبھی ابوبکر سے کمپٹیشن نہیں کروں گا, کیونکہ ہمیشہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسا ان کا کمپٹیشن تھا. ہمارا کمپٹیشن کہاں پر ہے, لباس میں, آرائش میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ لباس آرائش تو سب یہیں ختم ہو جانے والے ہیں, اصل جو باقی رہے گی وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اصل جو باقی رہنے والے ہیں تیرے رب کے نزدیک وہ نیکیاں ہیں, نیک اعمال ہیں. تو نیک اعمال باقی رہنے والے, اس میں کمپٹیشن کریں, اس میں ریس لگائیں, اس میں دوڑ کریں. تو یہ مسابقہ کب پیدا ہوگا, جب ہم قرآن کی طرف آئیں گے, جب ہم اپنی زندگی کو قرآن کی طرف لے کر آئیں گے, خود بخود ہمارے شوق ختم ہو جائیں گے, خود بخود شاپنگ کا شوق ختم ہو جائے گا, خود بخود فضول خرچی کا وہ ختم ہو جائے گا جو ہمارے اندر آج موجود ہے ایک جذبہ. تو قرآن کی طرف آئیے تو صحیح آپ. پھر اس قرآن کی خدمت ایسی نہیں کی گئی, اس قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دھیرے جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا, اللہ تعالیٰ نے ایسی لوگوں کے دل میں تڑپ اور محبت دی اس قرآن کے لیے کہ لوگوں نے اس قرآن پر اتنی ریسرچ کی کہ آج ہمارے سامنے یہ تک ہم کو معلوم ہے کہ قرآن میں کتنے نقطے ہیں, کتنے پیش, کتنے زیر, کتنے زبر, یہ تک رپورٹ آ گئی ہے. یہ تک ہمیں معلوم ہوگا کہ القرآن میں کتنے الفاظ آئے ہیں, کتنی اس کی آیات ہیں, کون سا الفابیٹ زیادہ آیا ہے, کون سے قرآن کریم کی کون سی صورت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کا لفظ آیا ہے. تو اتنی ساری اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی کہ نقطے, الفاظ, لفظ, ہر چیز کی معلومات دے دی گئی ہم کو کہ کون سے سورے میں کیا ہے. اسی طرح سے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس وقت جو خلفاؤں کے جو دربار ہوا کرتے تھے خلیفہ کے, حالانکہ بہت سارا بگاڑ آ چکا تھا, اس کے باوجود بھی ان میں اچھائیاں موجود تھیں. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی جو مجلسیں ہوتی تھیں تو اس میں علمی گفتگو ہوتی تھی. تو ان مجلسوں میں ایک دفعہ کہا جاتا ہے, خلیفہ منصور کے زمانے کی بات ہے, کہ کوئی یہودی بھی آتا تھا اس میں, اور یہ یہودی بھی بڑے چونکہ پڑھے لکھے ہوتے تھے تو یہ بھی بحث مباحثے میں حصہ لیتے, مسلمان بھی ہوتے تھے. یہودی نے دیکھا کہ مسلمانوں کو قرآن سے بہت زیادہ محبت ہے, اور اس زمانے میں کیلیگرافی یعنی جو لکھنے خطاطی ہے اس کا شوق مسلمانوں میں قرآن کی وجہ سے اس طرح سے ڈیولپ ہوا کہ قرآن کو جتنا خوبصورت طریقے سے لکھ سکتے ہیں لکھیں, کیونکہ پہلے زمانے میں اگر آپ پرانا قرآن کا نسخہ دیکھیں تو آپ کو پڑھ نہیں پائیں گے, کیونکہ اس زمانے میں لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا. تو دھیرے دھیرے مسلمانوں میں قرآن کی وجہ سے اتنا شوق بڑھا کہ ان لوگوں نے کیلیگرافی میں اتنی ترقی کی کہ بہت ہی خوبصورت مختلف انداز میں وہ قرآن لکھنے لگے. تو اس کا دیکھا دیکھے یہودی کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ پیشہ اپنا لوں کہ قرآن اس کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہی کہا جاتا ہے, تو کیوں نہ میں اپنے ہاتھوں سے قرآن کو لکھ کر شیئر کروں. تو اس نے بھی اپنا یہ شوق پورا کیا اور خوبصورت رائٹنگ میں لکھ کر قرآن کے نسخے وہ بیچنے لگا. کہا جاتا ہے کہ اس نے دل میں اس کی, کیونکہ یہودی تو ہوتے ہی شر پسند, اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تھوڑی سی آیتوں کو بدل دوں, ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کر دوں, دیکھتا ہوں کہ قرآن محفوظ رہتا ہے نہیں رہتا ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, جبکہ تورات اور انجیل کیا ہے, تبدیل ہو چکی ہے. تو اس یہودی کے دل میں یہ شر کا فتنہ اس کے دل میں آیا اور خیال آیا کہ کیوں نہ میں قرآن میں کچھ رد و بدل کر دوں اور آگے اور پیچھے آیتیں کر دوں. کہا جاتا ہے اس نے ایک نسخہ لکھا, ایک دو نسخہ لکھا اور سیل کیا, بیچا اس کو. کہا جاتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن ہی لوگوں نے لا کر اس کے نسخہ اس کو واپس کر دیے اور کہا کہ اس میں جو ہے تم نے غلطی کر دی اور آگے اور پیچھے آیتیں کر دی, ہم کو ایسا نسخہ نہیں چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں کیسی محبت رکھی قرآن کی, اور یہ کیا چیز ہوگی کہ ان کو 2-3 دن میں ہی پتہ چل گئی کہ قرآن میں آگے پیچھے آیتیں کی ہوئی ہیں. کیا چیز تھی وہ, کیسے ان کو پتہ چلا آپ بتائیں, کیسے پتہ چلا؟ آواز تو آنی چاہیے اتنے لوگوں میں. क्या उनको इल्हाम हुआ था कि कुरान में जो है इस तरह से कर दिए? जी जी रोज पढ़ते थे माशाल्लाह, उन्होंने इतनी गहराई से उसका मुताला कुरान का करते थे और किया होगा कि उनको फौरन ही पता चल गया। आज अल्लाह ने करे मेरे और आपके सामने आता है, हम तो इतने गायब दिमाग हैं कि बस पढ़ा उठा के रख दिया, कुछ गौर भी नहीं किया उसके ऊपर, तो मेरा ताल्लुक कुरान के साथ कैसे है? तो गौर करना चाहिए हमें कि हमारा मुझको मेरा ताल्लुक कुरान के साथ हर हाल में बढ़ाना ही है। मेरा और कुरान का साथ ऐसे हो जाए जैसे कि हम सांस लेते हैं, कुरान हर दफ़ा मेरे सामने खुला हुआ हो, मेरी पूरी ज़िंदगी में ना उसी के दरमियान घूमती हो। कुरान का और मेरा सफ़र ऐसा हो जाए कि जब मैं अल्लाह ताला के सामने जाऊँ तो अल्लाह ताला की तरफ से सदा आए कि या ये तो हम नफ्सुल मुतमईना इरजी इला रब्बी की रादियतम मर्दिया वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कि ऐ मेरे बंदे ऐ नफ्स मुतमईन दाखिल हो जाए मेरी जन्नत में, मैं तुझसे राज़ी तू मुझसे राज़ी, इससे बढ़कर भी कोई सदा हो सकती है आप बताएं? और अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली मेरा और आपका क्या गोल है, क्या ख्वाहिश है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? जन्नत में। तो फिर जन्नत में ऐसे ही चले जाएंगे? अभी यहाँ पर मतलब माशाल्लाह पुणे में तो बहुत ज़्यादा तालीम का बहुत माशाल्लाह वो है, शऊर है, बहुत सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस भी हैं तालीम के ताल्लुक से। तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी बच्चे को मेडिकल में जाना है, किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है, बगैर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए वो चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। मेडिकल में जाने के लिए कितना दिन रात एक करना होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होने के लिए, तब कहीं जाकर उसमें दाखिला होता है एक डॉक्टर बनने के लिए। तो क्या जन्नत में जाने के लिए इससे कम मेहनत पर मैं चली जाऊँगी जन्नत में? क्या जन्नत वो मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा सस्ती है कि उसमें मुझे वैसे ही दाखिला मिल जाएगा, मैं आराम से सोती रहूँ, आराम से शॉपिंग करती रहूँ, आराम से अपनी ज़िंदगी में मस्त मगन रहूँ, और फिर मेरे दिल में ख्वाहिश भी कि जन्नत में सबसे पहले मेरा दाखिला हो जाएगा? कैसे पॉसिबल है भला आप बताइए? तो जन्नत में जाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मुझे, कोई मुझे अंदर से मतलब मुझे अपना कोई वक्त कोई ऐसी चीज़ निकाल कर देनी पड़ेगी जो मेरी पसंदीदा चीज़ है? अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि लन तनालू बिर्रा हत्ता तुंफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के मुकाम को पहुँच ही नहीं सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान ना करो। तो आज पसंदीदा चीज़ माल और वक्त है देखा जाए तो मैंने वक्त दिया कुरान को, मैंने वक्त दिया अपनी जन्नत बनाने के लिए, तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की कि मैं अपने ताल्लुक़ को कुरान के साथ बढ़ाऊँ, मैं कोई ऐसी चीज़ें एक ऐसे रास्ते ढूंढूं जो रास्ता अल्लाह की तरफ मुझे लेकर जाता हो। तो लिहाजा मेरा ताल्लुक़ कुरान के साथ बढ़ना चाहिए, मेरा ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत होना चाहिए ताकि यह कुरान मेरे हक में गवाही दे ना कि मेरे खिलाफ गवाही दे। क्योंकि हदीस में भी हमने क्या पढ़ा कि कुरान का हुज्जत अवलैक, कि कुरान तेरे हक में हुज्जत है या तेरे ख़िलाफ़। तो अगर हम चाहते कि कुरान हमारे हक में गवाही दे, लिहाजा हम अपने ताल्लुक़ को उसके साथ बढ़ाएँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और जो कुछ सुना है उस पर अमल करने वाला बनाए और कुरान से हमारे ताल्लुक को मजबूत कर दे इंशाअल्लाह। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।